الحمد لله الذي ما اختلف عليه نحو فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان والصلاة والسلام على أفضل القبائل وأذل الدلائل مبدأ الأنوار الأبدي ومنتهى الحروج الكمالي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. طریقہ کار کے مطابق تو آج عقائد اور تاریخ کے موضوع پر ہونا چاہیے اور انشاءاللہ آج ہی گفتگو اپنی موجودگی کے مطابق ہوگی یعنی تاریخ اسلام، لیکن پہلا حصہ عقائد کا آج پھر زیر بحث نہ کرے گا، جو کچھ بھی اس کی وجوہات ہوں سے بارہ لاکھ سے اتنی دلچسپی نہ ہو، ان شاء اللہ آئندہ جمعے کو عقائد کے موضوع پر ہماری گفتگو آگے بڑھے اور ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلسل انکار کیا جا رہا ہے منتظمین کی جانب سے کہ عقائد کے موضوع پر جب گفتگو ہوتی تو وہ 30 منٹ کے اندر نہیں سما سکتی ہے، جس کے نتیجے میں تاریخ کا موضوع جو بذات خود کم از کم 40 یا 50 منٹ کا مقدی وہ بھی سیکھنا رہ جاتا، چنانچہ خود ہفتے کے اندر جس ہفتے عقائد کی گفتگو کی جائے یا تو صرف مسائل فقہ عقائد کے ساتھ بیان کیے جائیں، اس لیے کہ مسائل فقہ 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ ہر وقت کے اندر سمجھ جا سکتے ہیں، اور یا پھر مکمل وقت عقائد کی گفتگو کو دے دیا جائے. بہرحال اس موضوع پر تو آپ حضرات سے آئندہ ہفتے کوئی رائے لی جا سکے گی، تو جس چیز کا خیال کرتے ہوئے کہ تاریخ اسلام کا موضوع بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور آپ میں سے کیونکہ ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو ایک دوسرے مقام پر اسی سلسلے میں ہونے والی ان تقاریب سے بھی آگاہ جس میں 1.5 گھنٹے تک گفتگو ہوتی ہے اور بات پھر بھی نامکمل کی نامکمل رہتی ہے، اس لیے آج تاریخ اسلام کی تمیز کے سلسلے کی جہاں پہ آخری تقریر، اس کے بعد یہ تمیز ختم ہو جائے گی اور پھر نئے سرے سے تاریخ اسلام ابتدا سے شروع کی جائے گی. چنانچہ یہ سوچا گیا کہ کسی طریقے سے اس تاریخ کی تمیز کو جو 4 مہینے لے چکی اختتام تک پہنچایا جائے. اب اگر آج عقائد کی گفتگو کی جاتی اور وہ 40-45 منٹ لے لیتی تو پھر ہم کو 1 یا 2 مہینے انتظار کرنا پڑتا، تو اب آج تاریخ کی گفتگو ہوگی آدھے وقت میں اور انشاءاللہ آئندہ عقائد کی گفتگو ہوگی پورے وقت. تو اب جو وقت بچا اس کے اندر ہماری گفتگو اسی مسائل پر بھی ہو سکتی ہے اور اخلاقیات کے مسائل پر، بہتر یہی ہے کہ مسائل فقہ پر گفتگو ہو، اس لیے کہ اب کے اس پروگرام کی نوعیت ہونے والی بڑی اس کے پیش نظر فقہ کے مسائل کو جلدی سے اختتام تک پہنچانا ہے تاکہ اخلاقیات کے بہت سارے موضوعات، عقائد اور تاریخ، ان تمام موضوعات کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو کہ گفتگو شروع کر کے نامکمل اور ادھوری چھوڑ دی جائے. اب فقہ میں ہماری گفتگو کاروبار کے مسائل پر ہونا چاہیے تھی، لیکن کیونکہ ایام اذا اور بلکہ ایام اذا کے قبل ہی سے رمضان کے فوراً بعد تقریباً 6 مہینے مسلسل ہماری گفتگو کاروبار کے مسائل پر ہو رہی اور بہت زیادہ طول کھینچ گئی، اس لیے آج ہم اپنی گفتگو کو کاروبار کے مسائل سے ہٹ کر ایک اور کسی مسئلے کے اوپر لے جاتے ہیں، اور جب یہ کسی مسئلہ مکمل ہوگا تو دوبارہ کاروبار کی مسائل کی تقریر وہیں سے شروع ہوگی اور پھر 2 یا 3 ہفتے کے اندر وہ اختتام تک پہنچے. تو آج جس کسی مسئلے پر ہماری گفتگو ہے، انہیں کسی مسائل پر اس سے پہلے بھی آپ خرگر میں کچھ علماء عالم کی تقاریر سن چکے ہیں، لیکن ہم آج کی گفتگو ایک تمہیدی گفتگو بناتے ہیں اور آئندہ گفتگو میں وضاحت کے ساتھ جو تفصیل مسئلے آئیں کیونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کیا کرتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اب تو شاید ہی کوئی ایسا پروگرام یا مجلس یا نشست جس کے اختتام پہ اس موضوع سے متعلقہ سوال نہ کیے جاتے ہیں، اور وہ موضوع ہے نقطۃ کا موضوع، یعنی اس مال کا مسئلہ کہ جو انسان کو مختلف مقامات پر گرا پڑا ملتا ہے اور انسان اسے اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد اگر ذرا سا بھی اس کے پاس خوف خدا اور تقوا، اگر حقیقت وہ اپنے آپ کو ایک پریشانی کے اندر محسوس کرتا ہے۔ لقطا کا مسئلہ اس لیے بھی انتہائی اہم ہے کہ غزے مظالم پر جو ہماری گفتگو شروع ہوئی، اور رزق حرام کا جو مسئلہ آج کل میرے تحت آ رہا ہے مختلف مجالس میں بھی اور اس پروگرام میں، تو وہ رزق حرام یا رزق مظالم کے اندر لقطا کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس اعتبار سے کہ یہ چیز بھی اگر انسان کے پاس باقی رہے تو ابد الآباد یعنی حساب اور کتاب ہونے تک اس کے خود کو اس چیز کے اٹھانے اور مالک تک نہ پہنچانے کا گناہ ملتا رہے۔ اس اعتبار سے رد مظالم کے ضمن میں اس مسئلے کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ شریعت کے اندر تین قسم کے لقطہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تین ایسی چیزیں ہیں کہ جو لقطہ کی گفتگو میں آتی ہیں۔ لقطہ عربی زبان کا لفظ، اس کا خلاصہ اسی طریقے سے ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان پائے لیکن اس کے مالک کا پتہ معلوم نہ، تو اب اسے لینے کے بعد کس طریقے سے مالک تک پہنچایا جائے گا، اور اگر انسان مالک تک نہ پہنچائے تو کس طریقے سے اس کی ذمہ داری میں اضافہ ہو جائے گا، یہ ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ تو لقطہ کے تین حصے کیے جاتے ہیں، یعنی جتنی چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان سب کا کوئی ایک مسئلہ نہیں، بلکہ ان چیزوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے اور تینوں حصوں کا مسئلہ الگ الگ ہو جائے۔ چنانچہ ان تین حصوں کی وجہ سے بعض ایسے لقطہ ہیں کہ جن کا اٹھانا واجب، اگر آپ نہ اٹھائیں تو گناہ گار، بعض ایسے لقطہ ہیں کہ جن کا اٹھانا حرام، اگر آپ اٹھائیں تو حرام، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا ہاتھ میں لینا مکروہ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا ہاتھ میں لینا حلال اور جائز اور مباح۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ وہ تین حصے شریعت نے کیا تھے۔ جو چیز انسان کو گری پڑی یا بغیر مالک کے کسی مقام پر ملے، یا وہ انسان ہوگا یا وہ حیوان ہوگا اور یا پھر وہ کوئی مال ہوگا، یہ تین چیزیں بنتی ہیں، یا کوئی انسان ملے گا یا کوئی حیوان ملے گا یا کوئی مال ملے گا، اور ان تین چیزوں کے الگ الگ مسائل۔ اب سب سے پہلے یہ بتا دیں، پھر بتا دیں کہ یہ آج ان تینوں چیزوں پر ایک مختصر سا تبصرہ سمجھ لیجیے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور جب یہ بات ذہن کے اندر بیٹھ جائے گی تو پھر ان سے نکلنے والے مختلف فروعی مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، اور معاملات میں ہر جگہ ہماری گفتگو کا طریقہ یہی رہے گا، عبادات کی طرح سے نہیں کہ وضو کا مسئلہ شروع کیا اور براہ راست مسائل بیان کرنا شروع کیا، اس لیے کہ عبادات تو آپ مسلسل کرتے رہتے ہیں اور بنیادی مسئلے ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن معاملات میں کیونکہ بنیاد بھی ذہن میں نہیں ہوتی، اس لیے پہلے اس کا خاکہ پھینکنا پڑے گا اور اس کے بعد اس سے متعلقہ مسائل زیر بحث آنے۔ تو اب یہ تین چیزیں ہو گئیں آپ کے پاس کہ یا جو چیز ہمیں راستے میں یا کسی ایسے مقام پر کہ جہاں پر مالک کا پتہ نہ چل سکے ہمیں ملے، تو یا تو وہ انسان ہوگا یا وہ حیوان ہوگا اور یا پھر وہ کوئی مال ہوگا، یہ تین چیزیں بنتی۔ اب انسان اور حیوان اور مال کے مسئلے سے پہلے ایک وہ مسئلہ جو اب سے تین ہفتے پہلے ہماری ایک تقریر میں آیا تھا کہ انسان کے لیے واجب اپنی اور ہر مسلمان کی اور ہر مومن کی جان کا بچا، جس کی قدرت ہو، حیثیت ہو، استطاعت، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی جان بھی بچائے کسی نہ کسی طریقے سے، کسی اور مومن کی جان کو نقصان پہنچ رہا ہے اسے بھی بچائے کسی طریقے سے، اور اگر کسی عام مسلمان کی جان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اسے بھی بچانا واجب، اور یہ ایک ایسا واجب ہے کہ جس کی وجہ سے تبریح المسترہ، یہ اصول ہے ہمارے فقہ میں، یہ ایسا واجب ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے سے بڑے فعل حرام کا بھی ارتکاب کیا جا سکتا، یہاں تک کہ مسئلے کے مطابق اگر کسی انسان کی جان، انسان سے مطلب وہ انسان کہ جو مسلمان، اس کی جان کو بچانا ہو تو انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے، انسان کسی کو اتنا بھی مار سکتا ہے جس سے اس کی موت واقع نہ ہو، انسان اگر عزت ختم ہو رہی ہے تو عزت کو ختم ہونے دے لیکن جان کو بچا لے، اگر انسان کو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا پڑ رہا ہے اپنی یا مومن کی جان کی وجہ سے، مثلا شراب پینا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، سود کا پیسہ لینا پڑے، سور اور کتے کے گوشت کو استعمال کرنا پڑے، بلکہ بعض حالات میں تو علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ آدمی کا گوشت بھی استعمال کرنا پڑے دوسرے آدمی کی جان بچانے کے لیے، تو یہ جائز ہو جائے۔ ایک مسلمان کی جان کی شریعت میں انتہائی اہمیت۔ اور پھر یہ چھوٹی سی بات ہم بتاتے چلیں کہ عبادات کے پیچھے مسائل اور معاملات کے پیچھے مسائل میں فرق یہ ہے کہ معاملات میں آپ کو کچھ اصول ملیں اور وہ اصول آپ ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اکثر آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کی جان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے شریعت میں، مومن کی جان نہیں، مومن کی جان کی تو اپنے مقام پر اہمیت ہے، لیکن غیر مومن مسلمان اس کی جان کی جتنی اہمیت ہے کہ اگر اس کی جان پر بن رہی اور آپ اپنی جگہ خاموش پڑے رہیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مومن نہیں، بچا سکتے ہیں لیکن نہ بچائیں، تو آپ گناہ ایک کبیرہ کے مرتکب قرار پائیں گے، اور وہی گناہ انسان کے دل میں آئے گا کہ جو ایک مومن کی جان نہ بچانے کا گناہ۔ تو ہر مسلمان، اور مسلمان جو تین عقیدوں میں ہمارے ساتھ مشترک، توحید کے عقیدے میں، رسالت کے عقیدے میں، اور قیامت کے عقیدے میں، ان تین عقیدوں میں ہمارے ساتھ مشترک ہو، چاہے امامت کے عقیدے میں ہو یا نہ ہو، اس کی جان کا بچانا، اس کی عزت کا بچانا اور اس کے مال کا بچانا، یہ تینوں چیزیں بچانا بالکل اسی طرح واجب ہیں جس طرح اپنے مومن کی جان، مال اور عزت کو بچانا واجب۔ اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عام طور پر انسان ایک عام مسلمان کے مال یا جان یا عزت کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو مومن کی جان، مال اور عزت کو دیتا، لیکن انتہائی ضروری ہے کہ اسلام میں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ شریک ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ ظاہری طور پر، حقیقی طور پر مومن کو پریفر کریں گے، لیکن جان، مال اور عزت جہاں تک بچانے کا تعلق ہے تو مسلمان کی جان، مال اور عزت بچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوسرے مومن، سوائے اس مسلمان کے جو ناصبی ہو، یعنی امام کو گالیاں دیتا ہو یا امام سے دشمنی دل میں رکھتا ہو۔ لیکن عام مسلمان جتنا امام سے محبت رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، ان کی جان بچانا بھی ایک مومن کے اوپر واجب۔ تو اب یہاں سے چھوٹی سی بات بتاتے چلے، اس لیے کہ ایک اعتراض کیا گیا تھا ایک عالم دین کے اوپر کہ وہ غیر مومن کے جنازے میں شریک ہوئے، جب غیر مومن کا جنازہ باہر سے لایا گیا اور اس کی نماز پڑھی گئی تو اس وقت ہمارے ایک عالم دین بھی اس میں شریک ہوئے، اور اعتراض کیا گیا کہ یہ غیر مومن کے جنازے میں کیوں گئے۔ اتنی بات آ رہی ہے، ہمارا موضوع کچھ اور ہے۔ تو یاد رکھیے کہ غیر مومن کے جنازے میں جانا بھی واجب کفایہ، اگر غیر مومن کے جنازے پر کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہوتا تو آپ کے لیے واجب تھا کہ آپ اس کے اوپر نماز پڑھتے، اور اگر آپ نماز نہ پڑھتے تو آپ گناہگار قرار پاتے۔ تو اب جتنے مسئلے آئیں گے اس میں مومن اور غیر مومن بالکل مساوی۔ اب آئیے اس ایک مسئلے کی روح سے کہ مسلمان کی جان کا بچانا واجب۔ چنانچہ اب اگر کوئی مسلمان، کوئی انسان آپ کو پڑا ہوا ملتا سڑک پر، گلی میں، مکان کے دروازے پر یا کسی اور مکان، تو اب انسان کے لیے واجب ہے کہ اس کو اٹھائے اور اس کا تحفظ کرے۔ تب دو صورتوں، پہلی صورت یہ، اور اس کے اندر وہ مسئلہ آ جاتا ہے جو بہت زیادہ عام ہو گیا تھا، اب تو خیر جدید طب اور جدید سائنس کی مہیا کی ہوئی سہولتوں کی بنا پر یہ مسئلہ اتنا پیش نہیں آتا، کہ جو ایسے بچے کہ جو حرام طریقے سے دنیا میں وجود میں آئے، وہ عام طور پر اب سے چند سال پہلے تک بہت زیادہ پائے جاتے تھے، کبھی سڑکوں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی کوڑے کے ڈھیر میں، کبھی کسی مقام پر، کبھی کسی مقام۔ تو اب مسئلہ یہ کہ اگر کسی مسلمان کا ایسا بچہ آپ کو مل رہا کہ جو خود اپنی جان بچانے پر قادر نہیں، یعنی خود اپنی حفاظت پر قادر نہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی نے اسے نہیں اٹھایا یا میں نے نہیں اٹھایا تو یہ بچہ ضائع ہو جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا اور اس کو موت آ جائے گی، اس صورت میں اس لقطے کا اٹھانا واجب۔ وہ لقطہ جو کسی انسان کی شکل میں، اور ایسا انسان جس میں دو باتیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ اس قابل نہ ہو کہ اپنی حفاظت کر سکے۔ اب اگر 14 سال کا 16 سال کا 18 سال کا 15 سال کا ایک بچہ مل رہا جس کے والدین نہیں، ماں باپ نہیں، لیکن وہ اس قابل ہے کہ اپنا تحفظ کر سکتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، تو اس کو کھانا یا اس کو اپنی نگرانی میں رکھنا واجب نہیں۔ لیکن اگر ایسا بچہ ہے 4 مہینے کا 8 مہینے کا، سال، 2 سال کا، 2.5 سال کا، 4 سال کا، کہ جس کے والدین نہیں، کوئی سرپرست نہیں، آپ کو مل گیا، اسٹیشن کے اوپر مل گیا، ایئرپورٹ کے اوپر مل گیا، گلیوں میں مل گیا، سڑکوں میں مل گیا، گھومتا ہوا مل گیا، تو اب آپ کو اگر یقین ہو کہ اگر میں نے اس بچے کو نہیں اٹھایا تو کوئی اور بھی نہیں اٹھائے گا اور یہ ضائع ہو جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور یہ بھی یقین ہو کہ یہ بچہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی حفاظت خود کر سکے, تو واجب ہے آپ اس کو لے اور لینے کے بعد اس کو اپنی نگرانی میں کچھ وقت تک رکھیں جب تک کہ اس کا مالک کا پتہ چل جائے, یا اس وقت تک رکھیں جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ خود اپنا تحفظ کر سکے. یہ مسئلہ ہے انسان کی لقت ہے. تھوڑی تفصیل اس کی ان شاء اللہ بعد میں آئے گی, لیکن ذہن کے اندر ایک مسئلہ رہے اس کے پیش نظر ہم نے یہ بتایا. لیکن کب, جب یہ ہو کہ مسلمان کا بچہ. اب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نشے کے اندر پڑا ہوا ملتا تو, کیونکہ نشے کے اندر جو شخص پڑا ہوا مل رہا تو اس قابل ہوتا ہے کہ اپنا تحفظ کر سکے نشہ اترنے کے بعد. ابھی تو نہیں, اس کا مسئلہ یوں ہو سکتا ہے کہ نشے میں سڑک کے بیچ میں پڑا ہوا ملا اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو نہیں ہٹایا, رات کا وقت ہے, تاریخی ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی گاڑی اس کے اوپر سے گزر جائے یا مر جائے, تو آپ کے لیے یہ تو واجب نہیں ہے کہ اسے لے کر اپنے گھر میں جائیں. بچہ مل جاتا تو لے کر گھر میں جانا یا اپنی نگرانی میں رکھنا واجب ہوتا. لیکن یہ شخص جو اس طرح سڑک پر پڑا ہوا ملا, تو کیونکہ یہ اپنا دفاع اور اپنی ضروریات کو خود پورا کر سکتا اس لیے اس کو اپنی نگرانی میں رکھنا تو واجب نہیں, لیکن اس وقت یہ نشے کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ سڑک پر سے ہٹ سکے, تو واجب ہو جائے گا کہ آپ اسے سڑک سے ہٹا کر کولے کے اوپر لٹا دیں. تو خلاصہ یہی بنے گا کہ ہر وہ شخص جو ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ سو رہا ہے, نشے کی حالت میں ہے, بے ہوش پڑا ہوا ہے, اس وقت وہ اپنے دفاع پر قادر نہیں, لیکن ہر وہ شخص جس کے پاس اتنی طاقت ہو, آپ کو یقین ہو کہ یہ شخص اپنی زندگی خود بچا سکتا ہے, اپنی روزی کا انتظام کر سکتا ہے, تو اس کے لیے اس کو اپنی نگرانی میں لینا واجب نہیں. اور اگر اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو خود پورا نہیں کر سکتا ہے, مر جائے گا, تو اس کو بچانا واجب. اور اب اسی مسئلے کی روشنی یہ مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی اتنا غریب کہ مر جائے گا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے, عام غریب خیرات دینے آتا ہے, حالت خراب ہے تو آپ کے لیے خیرات دینا سنت, لیکن اگر اس حالت میں آتا ہے کہ اس کے مرنے کا یقین, تو اس وقت واجب ہے اسے خیرات دینا, چاہے آپ اپنی کتنی ہی شدید ضرورت کو روکیں, واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی معذور, کوئی اس کا ذریعہ معاش نہیں اور وہ مرنے کے قریب ہے, واجب یہ ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں, اس کی کفالت کریں. کوئی بیمار مرنے کے قریب ہے, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنا آپریشن کرا سکے یا اپنا خرچ چلا سکے, تو اب اگر مرنے کے قریب نہیں ہے اس کی مدد کرنا سنت, اور مرنے کے قریب ہے تو ان تمام لوگوں کو جن کو اطلاع مل گئی اس مسلمان کی حالت کے لیے اس کی مدد کرنا واجب. یہ ہو گیا پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ آتا ہے جو حیوان پایا گیا, تو یہ پہلا لقطہ وہ ہے جسے اٹھانا واجب ہے, نہیں اٹھائیں گے تو گناہگار ہوں, بشرط یہ کہ مسلمان کا بچہ. اگر کافر کا بچہ ہے یہ کتنا معلوم ہوگا, اگر وہ بچہ ایسی جگہ ملا ہے کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں, دار الاسلام میں ہے, یعنی ایسا ملک ہے کہ جو مسلمانوں کا ملک ہے, مسلمانوں کی اکثریت ہے, وہاں پر بچہ ملا تو یقیناً وہ مسلمان کا بچہ سمجھا جائے. اور اگر آپ کافروں کے ملک میں گئے, فرض کیجیے کہ ہندوستان میں گئے, وہاں کوئی بچہ ملا, تو اگر ایسے محلے میں ملا کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں, ممبئی ہے اس میں کچھ محلے ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے, کچھ ایسے ہیں کہ جہاں غیر مسلم, اسی طرح ہر شہر میں, تو مسلمانوں کے ملک میں تو وہ بچہ جہاں بھی آپ کو ملے وہ مسلمان سمجھا جائے گا اور اس کی حفاظت مانے. غیر مسلموں کے ملک میں اگر ایسے مقام پر ملتا ہے کہ جہاں مسلمانوں کا محلہ ہے, تو مسلمان کا بچہ سمجھا جائے گا. آپ کے لیے واجب ہے کہ اگر کوئی اور اس کی دیکھ بھال کرنے پر تیار نہ ہو تو آپ اسے اپنے ساتھ لے کر آئیں اور اپنے ساتھ رکھیں. اب آئیے دوسری چیز, یہ وہ نقطہ ہو گیا جس کا اٹھانا واجب. دوسرا ہے حیوان, بکری ہے, گائے ہیں, بلی ہے, یہ قسم کے جتنے پالتو جانور ہوتے ہیں, وہ جب انسان کو سڑک پر, گلی میں, بازار میں ملیں, تو اب اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہ کسی مسلمان کی ملکیت ہے اور وہ ضائع ہو رہا ہو, تو اس کو ضائع ہونے سے بچانا واجب, لیکن اس کو لے کر اپنے گھر میں لانا واجب نہیں ہے بلکہ مکروہ. اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہماری آئندہ تفریح میں آئے. اب آئیے تیسرے مسئلے پر جو بہت زیادہ پیش آتا ہے, اور اس کا ایک خلاصہ ذہن میں بٹھا لیجیے تاکہ بعد کے مسئلے سمجھنے میں آسانی ہو. تیسری چیز وہ ہے کہ جو عام طور پر ہمارا مسئلہ, یعنی گئے ہمیں کتاب کہیں سے مل گئی ہے, کاپی مل گئی ہے, قلم مل گیا, کچھ پیسے مل گئے, رومال مل گیا, گھر بھی, کہ کوئی چیز بھی جو آپ کو, کوئی مال بھی جو آپ کو کسی مقام پر مل رہا ہے, اور مال کا تعلق گندم کے ایک دانے اور چاول کے ایک دانے پر بھی ہوتا ہے, کوئی مال جو آپ کو کسی شخص کا کسی مقام پر پڑا ہوا ملا, تو اب اس کا ہمارا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب یہاں پر مسئلے کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر یہ مال آپ کو حرم میں مل رہا ہے, اور حرم سے مطلب مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کا وہ سارا علاقہ جو حرم کہلاتا ہے, بعض علماء کے نزدیک 12 میل تک خانہ کعبہ سے اور بعض کے نزدیک 48 میل, سارا بھی آپ کو مسئلہ وہاں معلوم ہو جائے. تو اکثر علماء کا یہ خیال ہے ایک بڑے گروہ کا یہ خیال کہ حرم میں اگر کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو اس کا اٹھانا آپ کے لیے حرام ہے. اور کچھ علماء نے جائز سمجھا ہے اور مکرو قرار دیا ہے, لیکن بہرحال وہاں سے جو چیز آپ کو ملے اس کا اعلان کرانا واجب ہے اور اس کا مسئلہ بالکل علیحدہ. جو وقت بچا تو ہم آج کی تقریر کے آخر میں بتائیں. آئیے یہاں کا مسئلہ جو آپ کے اس شہر کا مسئلہ ہے یا اس ملک کا مسئلہ ہے یا کسی اور ملک کا مسئلہ ہے. جو چیز آپ کو ملتی ہے اس کی مالیت اور قیمت کو دیکھا جائے. اگر وہ چیز ایک درہم سے کم اور درہم کی مقدار کیا ہے, یہ آج یہ مسئلہ بتانا ایک عالم کا کام نہیں ہے. عالم کا کام ہوتا ہے حکم بتانا اور حکم کی تصدیق کرنا کہ کسے کہا جاتا ہے, یہ مقلد کا اپنا کام. لیکن آقا خمینی نے جو اپنی کتاب میں درہم کی مقدار بتائی, وہ بتائی ہے کہ جو انگریزی پاؤنڈ یعنی برطانیہ کا جو پاؤنڈ ہے اس کا چوتھائی حصہ 1/4 جو ہے وہ ایک درہم کے برابر ہوتا ہے تقریبا. تو آپ جو بھی اس کی قیمت ہو بطور مثال ہم اس کی قیمت اس وقت 10-20 روپئے فرض کر لیتے ہیں, یہ کم زیادہ ہو سکتی ہے. تو اب اگر ہم 20 روپئے ایک پاؤنڈ کی قیمت تسلیم کریں تو اس کا چوتھائی حصہ 5 روپئے بنے, اور اب 5 روپئے ایک درہم ہمارے نزدیک قرار پاتے. تو اب جو چیز آپ کو پائی جا رہی ملتی ہے, سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت ایک درہم سے کم ہے یا ایک درہم اور اس سے زیادہ, یعنی 5 روپئے سے کم ہے یا 5 روپئے ہے یا 5 روپئے سے زیادہ. تو اگر 5 روپئے سے کم ہے اس کا مسئلہ علیحدہ, اور اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کا مسئلہ علیحدہ. اب وہ کیا مسئلہ؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بھی آپ کو ملے, یہ تو ایک مسئلہ ہر چیز میں چلے گا چاہے 5 روپئے سے کم کی ہو یا 5 سے زیادہ ہے, کوئی چیز آپ کو ملی اور آپ کو نشانیوں کی وجہ یا کسی اور وجہ سے اس کے مالک کا پتہ چل گیا, تو اب چاہے 5 روپئے سے کم کی ہو یا 5 روپئے سے زیادہ کی ہو, 1 پائی کی ہو یا 1000 روپئے کی, اب آپ کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے لوکٹے کا کہ یہ اس کے مالک کے آپ حوالے کریں. کہ مثلاً 4 آنے کی یا 8 آنے کی ایک کاپی ملی ہے, اب اگر اس کے اوپر مالک کا نام اور پتہ موجود تو آپ کسی صورت میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے, بلکہ واجب یہ ہے کہ اس کو اس کے مالک تک پہنچا دیں. تو اگر جو چیز آپ کو مل رہی اس کے مالک کا آپ کو پتہ چل جائے کہ مالک کون ہے, تو اس صورت میں اس مالک تک اس چیز کو پلٹانا واجب ہے. ایک ہمارا سب سے 8 مہینے پہلے کا بتایا ہوا مسئلہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کافر عربی کا مال مسلمان کے لیے مباح. تو اب اگر یہ چیز آپ کو مل رہی اور اس کا مالک آپ کو معلوم ہے کہ کون ہے, اس کے اوپر نام لکھا ہے, کیا کوئی ایسی نشانی موجود ہے, یا آپ پہچانتے ہیں کہ یہ کس شخص کی چیز ہے اور وہ آپ کو مل گئی, واجب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اس کے مالک تک پلٹا, اور اس صورت میں کسی قسم کی اس کی مقدار یا قیمت کو نہیں دیکھا جائے. اب وہ مسئلہ اپنے ذہن میں رہے کہ اگر کافر عربی ہے تو کیونکہ اس کا مال ہمارے لیے جائز استعمال کرنا جائز ہے, اس لیے اگر کافر عربی کی کوئی چیز مل رہی ہے چاہے مالک کا پتہ چل جائے, اگر مالک کا پتہ چل گیا تو وہ آپ بلا تکلف اور بلا شوق اسے استعمال کر سکتے ہیں, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اعتراض اور حرج نہیں. اور کافر عربی میں وہ مسلمان بھی آ جاتا ہے کہ جو ناصبی بن کر دشمنی اہل بیت کی وجہ سے وہ اسلام کے دائرے سے نکل. اب جو چیز آپ کو ملی وہ چیز اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کس کی, تو اس صورت میں اب ایک سوال آیا ہے کہ کیا اس کا اٹھانا واجب. یہ سوال بھی بتا دیا جائے کہ عام حالت میں جو چیز آپ کو ملے مال کی شکل میں اس کا اٹھانا واجب نہیں ہے بلکہ مکروہ. البتہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ اگر اس چیز کو میں نے نہیں اٹھایا تو یہ چیز غائب ہو جائے اور یہ کسی مسلمان کا مال ہے, تو اب اس کا اٹھانا واجب ہو جائے گا, لیکن دوسرے عنوان کے تحت کہ مال مسلمان کو تباہ ہونے سے اور تلف ہونے سے بچانا مومن کے لیے بڑے. اب وہی مسئلہ جو ہم نے آج تقریر کی ابتدا میں بیان کیا تھا کہ یہ مسئلہ لقطے میں بہت زیادہ آئے گا کہ مومن کی بلکہ مسلمان کی جان و مال و عزت کا بچانا واجب. تو اب اگر یہ چیز آپ کو ملی, فرض کیجیے کہ آپ کو ایک قلم نظر آیا یا 4 یا 8 آنے نظر آئے اور آپ کو پتا نہیں کہ یہ چیز جو یہاں پڑی میں اس کو نہ اٹھاؤں تو 4 حصہ حاضر ہوگا, اس صورت میں اس کا اٹھانا مکروہ. اور روایتوں میں تذکرہ یہی رہے کہ جب حکومت امام آئے گی تو یہی ہوگا کہ لاکھوں اور کروڑوں روپے زمین پر پڑے رہیں گے اور کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے نہیں اٹھایا تو میرے پیچھے جو شخص آ رہا ہے وہ اس کو اٹھا کر ضائع کر دے گا, برباد کر دے گا یا اپنے استعمال میں لے آئے گا, تو اب اس سے بچانے کے لیے مومن اور مسلمان کے مال کے تحفظ کے لیے اس کو اٹھانا واجب ہو جاتا ہے. لیکن لقطہ کے تحت نہیں بلکہ دوسرے مسئلے کے تحت کہ مومن کے اور مسلمان کی مال کا تحفظ ہر انسان کے اوپر واجب. اب اس کی تھوڑی تشریح کہ کس صورت میں یہ اٹھانا واجب. پہلے وہ مسئلہ ہمارا ختم ہو جائے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو چیز آپ کو ملتی ہے اس کا مالک پتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, مالک تک پہنچا دیجئے اگر مالک مسلمان, اور اگر مالک کافر عربی ہے تو اپنے استعمال میں لے آئیں. اب مسئلہ اس وقت کا ہے کہ جب مالک کا آپ کو بتانا ہو اس وقت دیکھا جائے گا کہ یہ چیز جو مجھے مل رہی ہے اس چیز کی قیمت کیا. اگر 5 روپے سے زیادہ, اور پھر ہم بتا دیں 5 روپے کوئی مقدار نہیں ہے بلکہ بطور مثال ہم نے 5 روپے پر کیا, 1 پاؤنڈ کے چوتھائی سے کم اگر اس چیز کی قیمت ہے تو آپ کے سامنے 3 راستے شریعت نے بتا دیں. پہلا راستہ تو یہ کہ آپ کوشش کریں تو مالک مل جائے, دو چار آدمی سے پوچھیں, تحقیق کریں, اگر مالک مل گیا, نشانی موجود نہیں, یوں ہی آپ مالک کو تلاش کریں, اندازے مل گیا تو اس کے حوالے کر, اور نہیں ملا تو اب دوسرا طریقہ آپ کے پاس یہ دوسرے آپ کے پاس 2 طریقے ہیں بلکہ پھر 3 طریقے ہیں. پہلا تو یہ کہ آپ اس کو اپنے استعمال میں لے جائیں, اس صورت میں اس چیز آپ کی ہو گئی اور اس میں کسی قسم کا کوئی حرج اور اعتراض نہیں. تو یہ مسئلہ بنا اس چیز کا کہ جو 1 پاؤنڈ کے چوتھائی حصے سے کم, یعنی 1 درہم سے کم جس کی قیمت, تو اس کو آپ دیکھیے, تحقیق کیجئے, تلاشی لیجئے, معلوم کیجئے کہ جس کی اس کا نام معلوم ہو گیا اس کے حوالے کر دیں, اور نام معلوم نہ ہو سکا تو آپ اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں بغیر کسی ضمانت کے, بغیر کسی کو حق آپ کی گردن پر آئے گی, وہ چیز آپ کی ہو جائے گی. اور اگر اس کی قیمت 5 روپے سے زیادہ, یعنی 5 سے مطلب 1 درہم سے زیادہ, تو اب آپ کے سامنے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ 1 سال تک متوازی اس کا اعلان کراتے ہیں, پہلے تو مالک تلاش کریں. اگر آپ کو یقین ہے کہ بغیر اعلان ہی کہ میں مالک تک پہنچ جاؤں گا تو آپ پہلے تو مالک کو ڈھونڈیں, لیکن اگر آپ مالک کو نہ تلاش کر سکتے ہیں تو اس صورت میں 1 سال تک اعلان کراتے رہیے کہ یہ چیز مجھے ملی, لیکن 1 شرط کے ساتھ اعلان کرایا جائے کہ اس چیز کی تمام خصوصیات اعلان میں نہ بتائی جائیں, تاکہ انسان اسی کے حوالے کر سکے جو صحیح مالک. تو مثلاً اگر آپ کو کچھ رقم ملی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے, یہ کہنا صحیح نہیں کہ مجھے 1000 یا 2000 روپے ملے ہیں جس کے ہیں وہ آ کر لے جائیں, بلکہ مجھے کچھ روپے ملے ہیں جس کے ہیں وہ آ کر لے جائیں, تاکہ صحیح مالک تک وہ رقم آپ پہنچ سکے. یا آپ یہی کہہ سکتے کہ گھڑی ملی ہے وہ گھڑی کمپنی کی بنی ہوئی ہے, یہ اس کی جگہ جباس ہے, یہ اس کا رنگ روپ نہیں, بلکہ صرف اتنا کہیں کہ مجھے ہاتھ پر باندھنے کی گھڑی ملی ہے تاکہ صحیح مالک تک یہ چیز پہنچ جائے, اور اس مسئلے کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, غالباً آپ حضرات خود ہی سمجھ گئے. یہ ہے پہلا مسئلہ. اب اگر 1 سال تک کی تحقیق کے بعد بھی آپ کو مالک نہ ملا تو آپ 3 راستے شریعت میں آپ کے سامنے رکھیں, ان میں سے جس راستے پر عمل کریں آپ کے لیے جائز, لیکن کب, جب 1 سال تک آپ نے متواتر اعلان کرا دیا. اور وہ 3 راستے یہ ہیں کہ یا تو آپ اس چیز کو محفوظ کر دیں, اٹھا کر رکھ لیں مالک سے بطور امان, کہ جب مالک آئے گا یہ چیز میں اس کے حوالے کر دوں, 5 سال, 10 سال, 15 سال, 20 سال, یہاں تک انتقال ہو جائے, آپ اس کو بطور امانت رکھ سکتے ہیں. لیکن امانت کے رکھنے میں ضروری ہے کہ جس طرح حفاظت سے رکھا جاتا ہے اسی طرح اس چیز کو رکھا جائے. یا دوسرا طریقہ آپ کے پاس یہ بھی کہ آپ اس چیز کو مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں, اس نیت کے ساتھ صدقہ کر دیں کہ یہ مالک اس کا ثواب مالک کو پہنچے, یہ بھی آپ کے لیے جائے. اور تیسرا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کو آپ ذاتی استعمال میں لے آئیں 1 سال کے اعلان کے بعد, لیکن ان تین میں یہ موضوع 4-5 مہینے سے مسلسل چل رہا ہے, اس لیے ہو سکتا ہے کہ بہت سے مومنین کے ذہن سے یا حاضرین کے ذہن یہ بات بھی نکل گئی ہو کہ کیا موضوع اس وقت لے رہتا ہے. تو ہماری ساری گفتگو کی بنیاد یہ کہ تاریخ اسلام جو صحیح طور کے اوپر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے, اور اس سلسلے میں تنقیدی گفتگو یہ جاری کہ تاریخ اسلام جو اس وقت ہمارے پاس موجود, آخر اس کے اندر یہ قید لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ صحیح تاریخ اسلامی پیش کی جائے. تو ہماری گفتگو تنقیدی گفتگو اس موضوع پر تھی کہ کس طریقے سے تاریخ اسلام کو چھپایا گیا, عقائد کو مسخ کیا گیا, اور واقعات کو بالکل تبدیل کر کے ایک نئی شکل و صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا. اور ایام اغاز سے یہ سلسلہ چلا تھا تنہید, اور مسلسل گفتگو اسی تنہیدی موضوع پر جاری. آج اس سلسلے کی آخری تقریر کہ کس کس طریقے سے تاریخ اسلام کو چھپانے اور ہم تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کی گئی, اور خاص طور پر اس دور کے اندر جس دور میں اس وقت آپ سانس لے رہے ہیں, یہ سازش اپنی انتہا کو پہنچ چکی, اس اعتبار سے کہ آج کل جتنی کتابیں چھپ کر آ رہی یا جتنی کتابوں کا ترجمہ کیا جا رہا ہے مکمل طریقے سے تاریخ حقائق کو تبدیل کر دیا گیا. اب سے چند سو سال پہلے یا چند دہائیاں پہلے بھی یہی صورتحال تھی، لیکن بہرحال کچھ منصف مزاج مورخ ایسے تھے کہ جو اپنی ہر ممکن کوشش کرتے واقعات کو چھپاتے، لیکن واقعات کو بدلنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے. اور آج یہ صورتحال ہے کہ کیوں واقعات کو چھپایا جاتا رہا اور ہم نے کبھی کوشش نہیں کی واقعات کو جاننے کی، تو اب وہ اپنی سازش کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے کہ جب واقعات چھپا لیے گئے، لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو گئے، تو اب واقعات کو بدل کر پیش کیا جائے، اس اعتبار سے کہ جب پہلے سے کچھ پتا نہیں اور واقعات بدلی ہوئی صورت میں آئے گا تو انسان اسے فوراً قبول کر لے گا. تو یہ دو مرحلوں میں سازش کی گئی تھی جو بالکل کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچ رہی. پہلے مرحلے میں کسی واقعے کو بدلا نہیں گیا، صرف چھپایا گیا، پردہ ڈالا گیا، اور اب دوسرے مرحلے میں واقعات تبدیل کر کے ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. تو انتہائی ضروری ہے کہ واقعات کی صحیح صورتحال آپ کے سامنے آئے. تو ہماری گفتگو یہی کہ کس طریقے سے واقعات کو بدلا گیا تاکہ اس کے بعد جب آپ کے سامنے گفتگو آئے تو بات کے سمجھنے میں آسانی ہو. تو آج تاریخ اسلام کی ضرورت کے موضوع پر یہ آخری تمہیدی گفتگو ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ماہ سے یا اسی ماہ کے کسی اور ہفتے سے تاریخ اسلام کے اوپر ایک ترتیب کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. اور یہ گفتگو کا آغاز اس لیے بھی ضروری ہے، ایک دوسرے مقام پر جب تاریخ کے موضوع پر گفتگو شروع کی گئی تو یہ دیکھا گیا کہ وقت کے محدود ہونے کی وجہ سے بات نامکمل رہ جاتی ہے، اور لوگوں کے ذہن میں جو سوالات ابھرتے ہیں ان کا جواب لوگ چاہتے ہیں، تو اب اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا کر اسی سے مذہب کر دیں. لیکن ایک چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا موضوع گفتگو تاریخ اسلام مسلمانوں کی تاریخ نہیں، اس اعتبار سے ہماری گفتگو شروع ہوگی حضرت آدم سے، اور پہلی یا دوسری جو دو تبدیلی تقریریں ہوں گی وہ حضرت آدم سے لے کر حضرت حاشم تک کے حالات پر مشتمل ہوں گی، تاکہ ایک سلسلہ قائم ہو جائے اور مکمل طور پر آپ کے پاس محفوظ رہ سکے. اس کے بعد پھر اس مسلمانوں کی تاریخ پر گفتگو کا آغاز ہو جائے گا. تو ہماری گفتگو اس موضوع پر جاری کہ اسلام آیا، اور اسلام کے آنے کے بعد پہلے کوشش یہ کی گئی کہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہ دی جائے، جس طرح بہت سی تحریکیں اسی لیے ختم ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کو اس کا علم بھی نہ ہو سکا، لوگوں کے کان تک وہ بات بھی نہ پہنچ سکی. لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا تو پھر دو طریقے سے اسلام کا مقابلہ کیا گیا. ایک یہ کہ بہت سے مکے کے کافر اور مشرک منافق بن بن کے رسول کے ساتھ پہلے ہی اور دوسرے ہی مرحلے میں شامل ہو گئے، بالکل ابتدائی اسٹیج کے اندر شامل ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ تلوار کے ساتھ اسلام کا مقابلہ کیا گیا. بالکل اس طرح جس طرح آج کل کسی تحریک کو روکنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اپنے جاسوس اس تحریک کے اندر داخل کر دیے جائیں اور دوسری طرف طاقت ڈالی جائے تاکہ جب مقابلہ کرنے والا مقابلہ کریں تو ہمارے وہ آدمی جو اس کے پاس موجود ہوں اس کو غلط راستہ بتائیں، غلط طریقے پر لے جائیں اور وہ ہمارا مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہیں. تو بہت سے ایسے مسلمان جن کا اسلام یقینی طور پر مشکوک ہے، لیکن ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ یہ تو بالکل ابتدائی زمانے میں اسلام لے کے آئے تھے کہ جب مکے کے کافر طاقتور تھے اور اسلام انتہائی کمزور تھا، تو آخر اس وقت ان کو کیا لالچ تھا. لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ابتدائی مرحلے ہی کے اندر ان کو داخل کر دیا گیا تحریک اسلام کی جڑیں کمزور کرنے کے لیے. لیکن جب دیکھا کہ کسی طریقے سے یہ تحریک نہ رک سکی ہے، نہ دب سکی ہے، نہ محدود ہو سکی ہے، تو اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر سب کے سب نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو مسلمان کہا، وہ اسلام ظاہر کیا کہ جسے امیر المومنین نے لفظ اسلام سے تعبیر کیا، یعنی یہ اسلام نہیں لائے تھے بلکہ صرف زبانی طور پر اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور انتظار کرنے لگے کہ کسی طرح سے پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو تو ہم اپنی ترکیب کے مطابق، اپنی تدبیر کے مطابق، اپنی اس منصوبہ بندی کے مطابق اسلام کے خاتمے کی کوشش کریں. اور جب یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام جاتے جاتے ایسا نظام مملکت دے کے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد تو ہمارے اسلام کے ختم کرنے کی کوششیں بالکل ناکام ہو جائیں گی، تو سازشوں کے تحت پیغمبر اسلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور پیغمبر اسلام کے قریب ترین جتنے افراد تھے سب کو پیغمبر اسلام سے آخری مرض کے دوران دور رکھا گیا. یہ تفصیل اس کی ان شاء اللہ بعد میں آئے گی. بہرحال پیغمبر اسلام شہید ہو گئے، اور اس کے بعد ایک کھلی ہوئی سازش کے تحت جسے سب نے لکھا، یہاں تک کہ سازش کرنے والوں نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر کی بیعت ایک ناگہانی واقعہ تھی، اور اب اگر دوبارہ کوئی اس طریقے سے کسی خلیفہ کا انتخاب کرے گا تو ہم اس کی گردن کو اڑا دیں گے. یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ جسے الامامت و سیادت میں ابن قتیبہ نے نقل کیا. تو بہرحال اس طریقے ناگہانی واقعے کے طور پر اس کو پیش کرنے کے بعد حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور حکومت ہاتھ میں لیتے ہی سب سے پہلے دو کام کی. پہلا کام تو یہ کیا کہ جسے پیغمبر اسلام محافظ اسلام بنا کر گئے, یعنی امیر المومنین کی ذات, ان کے نام کو لوگوں کے ذہن سے کھرچ کھرچ کر مٹایا گیا. اور ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ کیا گیا کہ جو پیغمبر کے قریبی ساتھی ہیں وہ تو امیر المومنین کے کیمپ میں تھے, اسی لیے یہ الزام ہم پر بالکل غلط. اور بار بار ہم نے یہ بتایا کہ کتنا بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ شیعہ جو ہے اصحاب رسول کو نہیں مانتے, جبکہ پیغمبر اسلام کے وہ صحابی کے جو مکے میں اسلام لائے یا جو فتح مکہ سے پہلے صحابی اسلام لائے ان میں کی اکثریت آپ کو امیر المومنین کے کیمپ میں نظر آئے گی. اور اس کا ایک ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ تمام محرقین ایک جملہ اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں, اور اس لیے نقل کرتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر کی ایک بہت بڑی فضیلت سمجھی جاتی ہے. اور وہ جملہ یہ نقل کرتے ہیں کہ بعد وفات پیغمبر تمام کے تمام قریش والے مرتد ہو گئے تھے, اسلام سے پھر گئے تھے سوائے مدینے کے صحابیوں کے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بے مثال سیاست اور بے مثال زیرکی کے ذریعے سے ان تمام مرتدین کا ایک ایک کر کے خاتمہ کیا. تو حقیقت یہ تھی کہ ایک طرف مدینے کی آبادی 20,000-25,000 بھی بہت زیادہ ہے, 10,000-12,000 سے زیادہ نہ, اور دوسری طرف 1.5-2 لاکھ وہ مسلمان تھے کہ جو عرب کے اندر اسلام کے ساتھ مدینے سے باہر, مدینے کے اندر 10,000 صحابی تھے, مدینے سے باہر موقعات اندازے کے مطابق بھی 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابی رسول موجود. تو کہا یہ جاتا ہے کہ مدینے کے 10,000 صحابی صحیح تھے اور 1.5 لاکھ باہر کے صحابی مرتد ہو گئے جن کا ہم نے خاتمہ کیا. اور تاریخ دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ مدینے کے باہر کے صحابی جو تھے اکثریت ان کی تھی کہ جو امیر المومنین کے اوپر اور امیر المومنین کی محبت پر انتہائی سختی سے جمے ہوئے. تو 1.5 لاکھ صحابیوں کو کافر اور مرتد کہا جاتا ہے اور 10,000 کو مومن کہا جاتا ہے, یہ دوسرے فریق کا. اور ہمارا یہ ہے کہ ہم اس 1.5 لاکھ کو مومن سمجھتے ہیں جو مدینے سے باہر تھا, اور مدینے کے اندر 10,000 میں سے بھی کافی ایسے ہیں جن کو مسلمان سمجھتے ہیں. تو اگر آپ تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارا فرقہ یعنی یہ امامیہ یا جعفریہ ان کے نزدیک صحابہ کی اکثریت مومن تھی اور ایک چھوٹا سا گروہ پھر گیا, جبکہ دوسروں کے نزدیک ایک چھوٹا سا گروہ مومن تھا اور اکثریت پھر گئی. لیکن لفظی دھوکے کے ذریعے اس قسم کی بات کہی جاتی ہے کہ جیسے صحابہ کو نہ ماننا ہمارا ایمان, جبکہ یہ بات بالکل غلط. دوبارہ اب کیونکہ اکثریت مدینے کے باہر اور نئے نئے اسلام لائے تھے, اس لیے ان کو پیغمبر اسلام سے دور کرنے کے لیے دوسری کوشش یہ کی گئی کہ پیغمبر کے خلاف ایسی احادیث بنائی جائیں کہ جنہیں سننے کے بعد, جنہیں پڑھنے کے بعد, جن پر غور کرنے کے بعد اگر کوئی مسلمان ہونے والا بھی ہوگا تو وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے گا. اور سال گزشتہ کی ہماری 4 تقاریر 2 حضرت ابو ہریرہ کے عنوان پر اور 2 صحیح بخاری کے عنوان پر جس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکی ہیں کہ کس طرح پیغمبر کے اوپر ہر الزام لگایا گیا, شراب نوشی کا الزام, نماز کے چھوڑ دینے کا الزام, برہنہ ہو جانے کا الزام, لوگوں کو قتل کرانے کا الزام, خوبصورت عورتوں کو بلانے کا الزام, غرض یہ کہ جتنے الزام لگ سکتے تھے وہ سارے کے سارے الزام لگائے گئے. اور آج اس کے بعد سے کتاب حالات انبیاء کی پہلی جلد کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں ایک واقعہ نظر آ گیا کہ کس طریقے سے پیغمبر اسلام پر اتنے مکروہ الزامات تک لگائے گئے, کہ یہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے جو اہل سنت کی کتابوں سے اخذ کیا گیا. یہ واقعہ اس میں اس طریقے سے موجود ہے کہ پیغمبر نے ایک شخص کو اپنا بیٹا بنایا تھا جن کا نام تھا زید. زید کو پیغمبر نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا, اور انہی زید کے بیٹے تھے اسامہ. زید جتنے حادثہ پیغمبر اسلام نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا, اور جب یہ جنگ معتہ کے اندر گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے تو اس کے بعد پیغمبر نے ان کے بیٹے اسامہ کی نگرانی میں ایک لشکر تیار کرا کر اپنے تمام صحابیوں کو ان کے ساتھ بھجوانے کا حکم دیا تھا سوائے امیر المومنین. تو اب زید ابن حارثہ کا ایک واقعہ کتابوں میں اس طریقے سے لکھا ہوا کہ زید ابن حارثہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام زید ابن حارثہ اپنے بیٹے کی ملاقات کے لیے گئے. تو اب روایت یہ ہے کہ جب وہاں پہنچے اور اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آیا. کافی دیر تک پیغمبر اسلام نے دستک دی اور پیغمبر اسلام کو یقین ہو گیا کہ زید اس وقت موجود نہیں. اب پیغمبر اسلام کیا کرتے, جو عادت پیغمبر اسلام کی تھی کہ 3 مرتبہ سلام کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے, لیکن روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کیا. پیغمبر اسلام نے دستک دی, جب کوئی جواب نہ ملا تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے ایک دریچہ, ایک روشن دان جو دروازے کے اوپر تھا, کھڑے ہوئے پتھروں پر, اسٹول پر, کسی چیز کے اوپر بھی, اور کھڑے ہونے کے بعد اس روشن دان سے جھانک کر مکان کے اندر دیکھنے لگے کہ کیا ہو رہا. یہاں تک بھی اگر بات ہو جاتی تو خیر غنیمت اور قریب. اب ذرا دیکھیں کہ واقعہ مدینے کا کہ جب پیغمبر کی عمر مبارک کم سے کم 55 سال کی ہوگی اور روایت یہ بیان کی جا رہی کہ گھر سے کوئی جواب نہیں مل رہا تو پیغمبر اسلام ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد روشن دان سے جھانک کر دیکھنے لگے کہ اندر کیا ہو رہا اور اندر سے کیوں جواب نہیں مل رہا. اب ذرا دیکھیں روایت کا آگے بڑھیں. روایت پھر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی نگاہ پر اور یہ روایت اس قسم کی ہے کہ بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ زبان بھی تھرا جاتی لیکن کیا کیا جائے, حقائق کو بیان نہ کرنے ہی کی وجہ سے یہ ساری مصیبت ہماری قوم کے اوپر نازل کہ اپنی تعریف کھلا بیٹھے دوسروں کی تعریف زبانی یاد کر تو ضروری ہو جاتا ہے اس موقعوں کے اوپر بلکہ واجب کی حد تک پہنچ جاتا ہے. تو روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑی تو پیغمبر نے دیکھا کہ زید کی بیوی حارثہ جو تھی وہ مکان کے اندر کھڑی ہوئی غسل کر رہی. پیغمبر اسلام نے زید کی بیوی جن کا نام زینب تھا طریقے سے روشن دان سے جھانک کر دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ غسل کر رہی ہیں اور نہا رہی. پہلی تو یہی بات کتنی زیادہ بد اخلاقی کی کہ جواب نہیں ملا تو پیغمبر ایک مرتبہ روشن دان میں سے جھانکنے لگے. اس کے بعد یہ کہ پیغمبر نے یہ دیکھا کہ زید کی بیوی زینب نہا رہی. ایک عام انسان بھی ہوتا تو کیا کرتا, ایک مرتبہ جلدی سے نگاہیں نیچی کر کے اتر آتا اور چلا آتا. لیکن روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ زینب نہا رہی تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی زبان سے بے اختیار رب سبحان اللہ نکل گیا. اب اس چیز کو دیکھ کر پیغمبر اسلام نے سبحان اللہ کہا, یہ روایتوں نے ہماری عقلوں کے اوپر چھوڑ دیا. اور یہ روایت کے الفاظ کیا ہے کہ اسی پر بھی بس نہیں بلکہ اتنے زور سے سبحان اللہ کہا کہ زید کی بیوی زینب نے سنا اور ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر روشن دان کی طرف دیکھا. یہ ذہن میں رہے کہ وہ نہا رہی ہے اور غسل کر رہی اور ایک مرتبہ روشن دان کی طرف دیکھا تو پیغمبر اسلام جھانکتے ہوئے نظر آئے. اب روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام تو یہ منظر دیکھ کر واپس چلے آئے اور اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے اور وہاں پر جب زید واپس آئے تو زینب نے یہ بتایا اس طریقے سے کہ تمہارے باپ آئے تھے وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر گئے اور جاتے جاتے سبحان اللہ کہہ گئے. تو اب روایت یہ ہے کہ زید یہ سمجھے کہ شاید پیغمبر اسلام نے میری بیوی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد معاذ اللہ پیغمبر اسلام کو وہ پسند آ گئی. چنانچہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد پیغمبر اسلام کی خدمت سے پیش کر دیا کہ آپ چاہیں تو ان سے نکاح کر سکتے ہیں. اور راوی نے یہاں پر بھی بس نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ واقعاً پیغمبر نے زینب سے نکاح کر دیا تھا. یہ بات بالکل یقین کی حد تک پہنچا دی کہ پیغمبر نے کیوں دیکھا تھا, کیا دیکھا تھا, کس لیے دیکھا تھا اور سبحان اللہ کیوں کہا تھا. یہ روایت ہماری کتابوں کے اندر نہیں لیکن عام مسلمانوں کی کتابوں کے اندر موجود. تو آپ ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے ذات پیغمبر کو اس قدر کے واقعات میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی. صرف اس اعتبار سے کہ جو مومن حقیقی ہیں وہ تو پیغمبر کو مانیں گے ہر صورت میں, لیکن جو نئے نئے اسلام لے کے آئے 10 ہجری کے بعد 9 ہجری کے بعد مکہ فتح ہونے کے بعد پیغمبر نے تبلیغ اسلام کا دائرہ بڑھا دیا تھا, تو جو نئے نئے اسلام لائے ہیں خالی زبانی سن کر وہ جب پیغمبر کا کردار پڑھیں گے, پیغمبر کا کردار سنیں گے اور پیغمبر کے کردار کی اطلاع پائیں گے تو ان پر کیا ہوگا. اور وہی کچھ ہوا تو جو ہونا چاہیے. اسی لیے مسلمہ کذاب کامیاب ہو گیا مسلمانوں کے بڑے گروہ کو اپنی طرف کھینچنے میں. تو ایک طرف یہ سلسلہ چل رہا, دوسری طرف امیر المومنین جو محافظ پیغمبر کے واحد فضاد تھی جن سے خطرہ تھا کہ ہماری اس سازش کو وہ ناکام بنائیں گے. چنانچہ پوری کوشش یہ کی گئی کہ ملائے کائنات کے نام کو ذہنوں سے کھرچ کر ختم کر دیا جائے, ملائے کائنات کو اتنا پردے کے پیچھے رکھا جائے کہ کسی کے ذہن میں بھی نام علی باقی نہ رہے. چنانچہ ایک پابندی جو لگائی گئی وہ یہ کہ آپ مدینے کے باہر نہیں نکل سکتے ہیں, اس لیے کہ مدینے کے باہر مسلمانوں کی اکثریت ہے ان تک علی کا نام نہ پہنچنے پر. دوسری پابندی یہ لگا دی گئی کہ یہ دیکھا کہ امیر المومنین کی جو سب سے نمایاں صفت جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہی صفت اور خصوصیت ہے کہ امیر المومنین نے بدر و احد و خندق و خیبر کو فتح کیا تھا. تو اب یہ کوشش کی گئی کہ امیر المومنین کے مقابلے میں ایسی ہستیوں کو کھڑا کیا جائے اور ان کی شجاعت کی داستانیں بیان کی جائیں تاکہ لوگ اور خاص طور پر نئے اسلام لانے والے لوگ جن کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی وہ لوگ امیر المومنین کا نہ انہوں نے کوئی کارنامہ دیکھا نہ انہوں نے کارنامہ سنا اور ان ہستیوں کے کارنامے ان تک پہنچائے جائیں تاکہ خود بخود ان کے ذہنوں سے علی کا نام نکلنا شروع ہو جائے. چنانچہ ایک اور دو نہیں بلکہ بے شمار اس قسم کے خود ساختہ صفت سالار بنائے گئے جن کے بارے میں روایت ہے کہ یہ سب پیغمبر کے زمانے میں بھی تھے لیکن پیغمبر نے چھوٹے سے چھوٹے حضرے کے اندر چھوٹے سے چھوٹے سرے کے اندر انہیں لشکر کا صفت سالار نہیں بنایا اور انہیں بڑی بڑی فوجوں کا صفت سالار بنا کر روم کی طرف شام کی طرف مصر کی طرف بھیجا گیا اور بھیجنے کے بعد ان کے کارنامے پھیلائے گئے. چنانچہ امیر المومنین کے مقابلے میں ایک طرف اسد اللہ تھے جو مقابلے میں سیف اللہ کو کھڑا کیا کیا گیا. اور یہ سیف اللہ خالد ابن ولید جن کے بارے میں روایت یہ ہے کہ تین یا چار سال پیغمبر کی زندگی میں ان کو اسلام کے ساتھ گزرے تھے, لیکن کسی قسم کی فوج کا ذمہ سالار پیغمبر نے ان کو بنا کر نہیں بھیجا تھا. ان کا ایک ہی کارنامہ نظر آتا ہے جس پر پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھا کر یہ کہا تھا کہ خدا بندہ جو کچھ خالد نے کیا میں اس سے بالکل بری ہوں. جب پیغمبر اسلام نے انہیں مدینے کی طرف زکات لینے کے لیے بھیجا تھا, یہ وہاں گئے اور جانے کے بعد بجائے زکات دینے کے ایک مرتبہ اس قبیلے کے اوپر حملہ کر دیا اور آ کر پیغمبر اسلام کو رپورٹ دی کہ یا رسول اللہ میں زکات دینے گیا لیکن الٹا قبیلے والوں نے مجھ پر حملہ کر دیا. روایت یہ ہے کہ اس کے بعد پیغمبر اسلام اس وقت کا جو منافق گروپ تھا, پیغمبر اسلام خاموش تھے لیکن اس منافق گروپ نے ایک مرتبہ طے سنا کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس طرح نہیں بیٹھ سکتے, آپ کے ایل جی پر حملہ ہوا, ہم سے ضبط نہیں ہو رہا, ہم فوج بنا کر نکلیں گے اور مقابلہ کریں گے. اور اس وقت اتفاق سے قبیلے والوں کا گروہ آ گیا, انہوں نے صورتحال بتائی تو پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ خداوندہ جو کچھ خالد نے کیا میں اس سے بالکل بری ہوں ذمہ. تو وقت کم ہے تو پھر جب آئے گی تو ایسی بہت سی ہستیاں سامنے آئیں گی کہ جنہیں امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا. تو پہلا کام تو یہ کیا گیا کہ امیر المومنین کا نام ذہنوں سے کھلج کھلج کے نکالا جائے. اب اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ احادیث پیغمبر لوگوں کے کان تک نہ پہنچے. چنانچہ روایت کے مطابق احادیث کو بیان کرنے کا کنٹرول حکومت وقت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کھلم کھلا حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ احادیث کو بیان کرے. اس سے پہلے واقعات ہم بیان کر چکے ہیں, واقعات کا اعادہ مقصود نہیں. کہ جب عراق کی طرف مثلاً بھیجا کچھ لوگوں کو گورنر بنا کر تو حضرت عمر ان کے ساتھ چلے, جب ساتھ چلے تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں خلیفۃ المسلمین نے اتنی بڑی شہادت بخشی تو جنگ قدم ہمارے ساتھ چل رہے. لیکن حضرت عمر نے فوراً ان کی خوشی کو کافور کر دیا, یہ کہہ کر کہ میں اس لیے تمہارے ساتھ چل رہا ہوں کہ جہاں تم جا رہے ہو وہ لوگ نئے نئے مسلمان, ذرا جملے لے وہ نئے نئے مسلمان ہیں, انہیں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی تعلیم نہ دینا, نئے نئے مسلمان امیر المومنین کے کارناموں سے ابھی اتنا واقف نہیں ہے. اگر خالی قرآن ان تک پہنچایا گیا, حدیث سے دور رکھا گیا تو نام علی کبھی ان کے پاس نہیں آ سکتا. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو ہمارے ائمہ کی سیرت اور ہمارے ائمہ کی غلط کا اندازہ ہو. تو اب پوری کوشش یہ کی گئی کہ احادیث پھیلنے سے روکی جائے. تیسری کوشش کیا کی گئی کہ جس حدیث میں علی کا نام حدیث پیغمبر کی ہے الفاظ میں اثر نام علی نکال کر دوسرے خلفاء کا نام رکھتے چلے جاؤ. اور یہ کس طرح کہہ کر ان احادیث کو بیان کرنا شروع کر دیا گیا. اور پھر وہ تو مشہور تاریخی واقعہ جو ہم نے بہت زیادہ بیان کیا کہ مسلسل معاویہ کے دور میں جھوٹی احادیث بنائی جانے لگی اور ان تمام جھوٹی احادیث یہ تمام جھوٹی احادیث معاویہ کے دور میں بنائی گئی, خاص طور پر وہ حدیث کہ میرے دس صحابی جنتی وہ اجزائے مبشرہ کی حدیث, تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی اپنے مقام پر. لیکن ان تمام جھوٹی احادیث کے جھوٹ ہونے کا اندازہ صرف ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بعد وفات پیغمبر تقریبے کے اندر تمام مسلمان جمع ہوئے تھے, تمام سے مطلب تمام سازشی مسلمان, اس وقت دو یا تین آدمیوں کے نام آئے تھے کہ ان میں کسی کو خلیفہ بنایا جائے. تو ہر ایک اپنی اپنی فضیلت بیان کر رہا تھا کہ میرے آدمی میں یہ فضیلت ہے اسے خلیفہ بناؤ, دوسرا اپنی فضیلت لا رہا تھا, تیسرا اپنی فضیلت لا رہا تھا, تین آدمیوں کے نام پیش کیے گئے تھے. لیکن تمام کتابوں میں چاہے اہل سنت کی ہوں یا ہماری ہوں یہ بات مشترک طور پر موجود ہے کہ سب فضیلتیں بیان کی گئی لیکن اس قسم کی کوئی حدیث کسی نے پیش نہیں کی کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو انہیں رسول نے جنت کی بشارت دی ہے, ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو ان سے رسول نے کہا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے, ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو ان کے بارے میں رسول نے کہا ہے کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے, میں نے سب کا احسان اتار دیا لیکن حضرت ابو بکر کا احسان نہیں اتار سکا, اور واقعہ امت مسلمہ کو گمراہ کر کے جو احسان انہوں نے کیا یہ دوسری بات ہے کہ پیغمبر پر نہیں کیا شیطان کر دیا. لیکن بہرحال اس قسم کی جتنی احادیث ان میں سے ایک حدیث تقریبا کے اندر کوئی پیش نہ کر سکا. دوسری حدیث آئی کہ یہ عمر میں زیادہ ہیں, یہ علم میں زیادہ ہیں, پرانے مسلمان ہیں, بہت پہلے اسلام لائے تھے, مکے میں اسلام لائے تھے, جتنی فضیلتیں مل سکتی تھی بیان کی گئی لیکن ان میں سے کوئی فضیلت بیان نہیں کی جو آج آپ اخباروں میں ریڈیو پر ٹی وی پر اور علماء اہل سنت کی زبانیں سنتے ہیں. تو خود یہ اس بات کا ثبوت کہ مقابلہ خلافت کا ہو رہا ہے, ہر ایک اپنی حدیثیں لے کے آ رہا ہے. اگر یہ حدیثیں اس وقت موجود ہوتی تو یقیناً پیش کی جاتی کہ تم دوسرے کو خلیفہ کیوں بناتے ہیں, کو تو پیغمبر طے گئے تھے کہ میرے بعد نبی ہوتے. لیکن اس قسم کی کوئی حدیث کسی مقام پر نہ بیان کی گئی نہ پیش کی گئی, جبکہ مولائے کائنات کے بارے میں جو حدیثیں دی روایت بھی یہ ہے کہ مولائے کائنات نے نہ صرف یہ کہ پیش کیا بلکہ لوگوں سے تصدیق کروائی. وہ مشہور واقعہ ہے جو آپ نے ذاکرین کے زمانے بہت سنا ہوگا غدیر قوم کا, کہ ایک مسجد میں جب مولائے کائنات نے کہا کہ مجھے پیغمبر اپنا جانشین بنا گئے تھے اور روایت بیان کی کہ سنو میرے بارے میں کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس کے بعد کہا تھا کہ میں اس مجمع میں اصحاب رسول کو دیکھ رہا ہوں، اے رسول کے صحابیوں کھڑے ہو کر تصدیق کرو میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. تو 16 صحابیوں نے کھڑے ہو کر تصدیق کی تھی، اور کچھ صحابی جو غزوہ احد کے میدان میں تھے وہ کھڑے نہ ہوئے، انہوں نے تصدیق سے انکار کر دیا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے یہ بدعا دی تھی. اب ذرا دیکھیں کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ معصوم بدعا نہیں دے سکتا ہے، عقیدے کو خراب کیا جا رہا. یہ بدعا ہر کتاب میں موجود ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا کہ تم لوگوں نے میرے حق کو چھپایا، یاد رکھو کہ خدا تمہارے مرنے سے پہلے پہلے تمہیں سزا دے گا. یہاں تک کہ انس ابن مالک جو غزوہ احد کی حدیث کے راوی تھے وہاں موجود تھے لیکن روایت بیان نہیں کی. مولا نے نام لے کر کہا کہ اسی مجمع میں یہ خداوندہ انس کو تو کوہلی کر دے، اس کے جسم پر سفید داغ ہو جائیں اور ایسے داغ ہوں کہ جنہیں یہ اپنے امامے سے بھی نہ چھپا سکے، یعنی ایسے مقامات پر داغ ہوں کہ لا محالہ ظاہر ہو جائیں. یہ مولا کی بدعا کتابوں کے اندر اور ہر کتاب میں موجود ہے. چنانچہ روایت یہ ہے کہ وہ سارے صحابی یا اندھے ہو گئے یا کوہلی ہو گئے، اور انس کے تمام چہرے پر اتنے سفید داغ نکل آئے تھے کہ بغیر نقاب ڈالے ہوئے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. تو مولا کائنات نے ہر مقام پر حدیث بیان کی اور تصدیق کرائی، اور اگر یہ دوسری حدیثیں صحیح ہوتی تو انہیں بھی وہ اصحاب بیان کرتے. لیکن پہلی تین خلافتوں میں آپ کو ایک حدیث نظر نہیں آئے گی کہ کسی نے بیان کی ہو ان صحابیوں کے بارے میں، بلکہ حضرت عثمان کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب لوگوں نے مدینے پر حملہ کیا اور کہا کہ آپ خلافت سے ہٹ جائیے تو حضرت عثمان نے صرف ایک قول پیغمبر بیان کیا، وہ بھی دوسری کتابوں کے مطابق. ہماری کتابوں میں اور اہل سنت جی کی کچھ کتابوں میں ہے کہ وہ یہ بھی بیان نہ کر سکے، لیکن متعصب سے متعصب محرف کہتا ہے کہ حضرت عثمان نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا کہ اے عثمان، خدا تمہیں قمیض پہنائے گا اور لوگ اتارنا چاہیں گے، خبردار اسے مت اتارنا، اس لیے کہ خدا کی پہنائی ہوئی قمیض ہے. تو یہ خلافت، حضرت عثمان کا جواب، یہ خلافت خدا نے عطا کیا ہے، پیغمبر نے منع کیا ہے، اس لیے میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. صرف ایک حدیث بیان کی، اور اس کے علاوہ جتنا احادیث کا سلسلہ ہے اس میں سے کوئی حدیث حضرت عثمان کے دور تک موجود نہیں تھی، ورنہ حضرت عثمان بیان کرتے. تو یہ بات کے دور میں آئے اس لیے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان حدیثوں کو روک تو سکتے تھے، لیکن جھوٹی حدیث بناتے تو کیسے بناتے؟ یہ سارا کا سارا ماحول اور ماڈرا بہرحال سنے ہوئے تو تھا. آپ اس کو نہ سنائے وہ جل جائے گا، لیکن غلط سنائے تو مشکل ہوگا. اور جب ایک نسل ختم ہو گئی، نئی نسل آئی، تو امیر معاویہ نے جھوٹی حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا. تو اب یہ سازش کی منافقین، اور ادھر ہمارے ائمہ کا طریقہ اور اسوا جس سے انہوں نے اس کا جواب دیا. اور وہ اسوا یہ تھا کہ امیر المومنین نے اپنے دور میں، پانچویں امام نے اپنے دور میں، چھٹے امام نے اپنے دور میں، آٹھویں امام نے اپنے دور میں دیکھا کہ جھوٹی احادیث چھپائی گئی، تو ہمارے ائمہ نے بغیر اس کے کہ وہ کوئی اور کام کرتے، تفصیل کے ساتھ سارا زور اس چیز پر دیا کہ زیادہ سے زیادہ صحیح احادیث لوگوں تک پہنچے. چنانچہ ایک ایک راوی 70-70 احادیث بیان کرتا ہے، ایک ایک لاکھ احادیث ایک راوی نے بیان کی، اس لیے کہ پانچویں اور چھٹے امام نے یہ دیکھا کہ جتنی احادیث کو چھپایا گیا ہے اب ضرورت ہے کہ ان کو بیان کیا جائے. چنانچہ پانچویں، چھٹے، آٹھویں، دسویں اور گیارہویں امام کی تمام زندگیاں صرف احادیث کے بیان کرنے سے گزر گئی. اور اسی دور میں امیر المومنین نے جب یہ دیکھا کہ اس طریقے سے چھپایا جا رہا ہے، تو ایک ایسا قدم یا خود اٹھایا یا بغیر ان کی اجازت سے اٹھا لیا گیا. وہ امیر المومنین کے بڑے بھائی حضرت عقیل تھے، جن کے بارے میں لکھا یہ جاتا ہے، مسلم ابن عقیل کے مالک، جن کے بارے میں لکھا یہ جاتا ہے کہ وہ امیر المومنین سے ناراض ہو کر شام میں چلے گئے، کیونکہ امیر المومنین نے ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور یہ واقعہ اخلاقی واقعہ ہے، زیادہ رشتہ حلال کی تقریر میں آئے گا. تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے. یہ ہم کو تاریخوں میں یہی جملہ ملتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ نوٹ ملتا ہے کہ علی کی سیاست کی کتنی بڑی ناکامی کہ سگا بھائی بھی علی سے ناراض ہو کر چلا گیا. اب اس کی تصریح انشاءاللہ ہم کریں گے اس منگل کو، لیکن خلاصہ یہ کہ حضرت عقیل جو گئے تھے یہاں سے، تو ہمیں کچھ جس کی وضاحت نہیں ملتی ہے، لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عقیل ایک بڑا مقصد لے کر گئے تھے شام میں. اور وہ مقصد کیا تھا کہ شام جو مرکز ہے معاویہ کا، اس مرکز کے اندر بیٹھ کر ہم اہل بیت کے فضائل لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں. چنانچہ روایت یہ ہے کہ امیر المومنین کے زمانے میں اور معاویہ کے زمانے میں لوگ، شام کے لوگ بالکل جاہل تھے حضرت علی سے کہ امیر المومنین کسے کہتے ہیں. وہ واقعہ جو ہم نے ابھی بیان کیا چند دن پہلے، کہ جب شامی سے پوچھا گیا تو اسے اتنا بھی پتا نہیں تھا کہ علی کس کا نام ہے، وہ ماذا اللہ سمجھ رہا تھا کہ علی کسی ڈاکو کا نام ہے. اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ علی کی شادی رسول کی بیٹی سے ہوئی ہے یا کس سے ہوئی ہے، اور انتہائی رقیق قسم کے خیالات اس کے ذہن میں تھے.
ایک واقعہ جو ہماری چوتھی تقریر میں آیا تھا کہ جب ایک شامی مدینے پہنچا, امام حسن کو دیکھا اور سنا کہ یہ حسن ہے تو ایک مرتبہ دل کھول کے گالیاں دینے لگا, اور بعد میں امام نے جب تحمل سے جواب دیا تو شرمندہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ جب رسول اللہ جب آیا تھا تو آپ کو بدترین آدمی سمجھ رہا تھا اور جب جا رہا ہوں تو آپ کو بہترین آدمی سمجھ رہا ہوں. تو اتنے شام والے جاہل اور اجہل تھے کہ انہیں یہ تک پتا نہیں تھا کہ علی اور حسن اور حسین اولاد رسول میں شامل, یہاں تک ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا, بلکہ جب ان کو بتایا گیا کہ رسول کا نواسا ہے تو حیران ہو گئے, کہنے لگا کہ مجھے یہ نہیں پتا. تو اس طریقے سے فضائل اہل بیت کو چھپایا گیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کا قافلہ, وہ اسیروں کا قافلہ چلا تھا, کربلا سے اور کوفہ اور شام تک گیا تھا, تو کم از کم 7 مقامات ایسے لکھے گئے ہیں شام کے کہ جہاں پر شامیوں نے اپنے اپنے شہروں کو بند کر لیا, یزید کی فوج کو داخل ہونے سے منع کر دیا اور یزید کی فوج پر حملہ کیا. وہ شام کے جہاں کے لوگ اتنے جاہل ہیں کہ ان کو یہ پتا نہیں کہ علی کون ہے, حسن کون ہے, حسین کون ہے. آج وہ شام کے لوگ اتنا زیادہ معرفت رکھتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ اپنے یہاں داخل ہونے سے منع کر رہے اور ان کے اوپر حملہ کر رہے. کیوں؟ یہ روایتوں کے مطابق صرف عقیل کا احسان تھا کہ شام میں گئے اور رفتہ رفتہ اتنی معرفت پیدا کر دی کہ شامیوں نے مقابلہ کیا, مدینے والوں نے نہیں, مکے والوں نے نہیں, کوفے والوں نے نہیں, شامیوں نے فوج یزید کا مقابلہ کیا. تو یہ امیر المومنین کی سیاست کے روکا. تو اب اس کے ساتھ ہی ہماری تاریخ کی تمیزی گفتگو اس مقام پر پہنچ کر ختم ہوگی کہ ایک طرف حزب مخالف یا حزب شیطان کی کوشش احادیث نہ پہنچے اور دوسری طرف امیر المومنین کی کوشش کہ صحیح احادیث کو پہنچایا جائے اور لوگوں کے ذہنوں کو پلٹا جائے. تو اب ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو پھر صحیح تاریخ اسلامی کا لطف آپ کو آ سکتا ہے. تو انشاءاللہ اب آئندہ جو تاریخ کی تقریر ہوگی اس تمیز کے بعد اب تقریر ہوگی ابتدا سے حضرت آدم سے لے کر حضرت حاشم تک بڑا اہم ایک تاریخی سلسلہ ہے, تو اس کا تذکرہ کیا جائے گا اور اس کے بعد ایک یا دو تقاریر پیغمبر اسلام سے پہلے کی ہوں گی اور پھر پیغمبر کے زمانے کے واقعات سے ہماری گفتگو شروع ہو جائے گی. تو اب تاریخ کے سلسلے میں انشاءاللہ ایک باقاعدگی آ جائے گی. عقائد کا سلسلہ تو پہلے ہی باقاعدہ چل رہا ہے اور جیسا کہ ابھی ہم نے اعلان کیا کہ چونکہ عقائد کی گفتگو زیادہ وقت چاہتی ہے اس لیے آج ہم نے اس کو بیان نہیں کیا تھا کہ کہیں تاریخ کا موضوع نامکمل نہ رہ جائے. انشاءاللہ آئندہ تقریر یا پوری عقائد پر ہوگی یا 30 یا 40 منٹ کا حصہ عقائد کا اور باقی اخلاقیات کا حصہ ہوگا, اور اس کے بعد سے پھر عقائد اور تاریخ الگ الگ ہفتے زیر بحث آئیں گے کیونکہ دونوں وقت زیادہ جاتے ہیں اور ایک تقریر میں سمونا ان کا ناممکن. اس کے ساتھ ہی ہماری یہ گفتگو آج اختتام تک پہنچی اور بہرحال اس موسم کے اندر جب آپ میں